سامعین پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم مشرق وسطی میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سہیونی حکومت نے باضابطہ طور پر شام کے ان مسلح گروہوں کی مدد و حمایت کا کھل کر اعتراف کیا ہے جو شام کی حکومت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مسلح گروہوں کے لیے سہیونی حکومت کی مدد و حمایت ان گروہوں کے محض اسرائیلی ہسپتالوں میں علاج معالجے تک ہی محدود نہیں ہے۔ سہیونی اخبار ہارٹس نے اسرائیل کے سینئر حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ رواں سال میں شام کے مسلح عناصر کے لیے اسرائیل کی فوجی حمایت $32 ملین سے زیادہ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ رقم اس کے علاوہ ہے جو زخمی دہشت گردوں کے علاج کے لیے خرچ کی گئی ہے، اور یہ اخراجات اسرائیلی وزارت خزانہ، سلامتی اور حفظان صحت کی جانب سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے یہ اعتراف کیا تھا کہ شام کے مسلح عناصر کے زخمیوں کی تعداد کہ جو اس وقت اسرائیل کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں 1400 ہے، اور ان ہسپتالوں میں ایک زخمی دہشت گرد کا ایک دن کا خرچ تقریباً $750 ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ اسرائیل کے رابطے کا انکشاف ایسے میں ہو رہا ہے کہ سہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے حال ہی میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ملاقات میں شام، یمن اور لبنان میں ایران کے اثر و رسوخ کی بات کی، اور آخر کار انہوں نے ان ملکوں میں تہران کے منفی کردار کا الزام لگاتے ہوئے پوتن کو اپنے ہمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن روسی صدر نے ایران کے خلاف نیتن یاہو کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ماسکو نے بارہا سہیونی حکومت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ روس، ایران اور حزب اللہ دہشت گردی سے مقابلے کی فرنٹ لائن پر ہیں۔ سہیونی حکومت بے بنیاد دعوے کرنے کے ذریعے اس کوشش میں ہے کہ تکفیری دہشت گردوں کے ساتھ اس حکومت کے وسیع تعاون اور تعلقات سے رائے عامہ کی توجہ ہٹا سکے۔ روس نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ شام کے مسائل کے حل میں تہران کا کردار تعمیری ہے، اور اس سلسلے میں تہران ماسکو کے ساتھ اچھا تعاون کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں روسی نمائندے نے کہا ہے کہ ہم ایران کے حوالے سے سہیونیوں کے موقف سے آگاہ ہیں، تاہم ایران شام کے مسئلے پر سنجیدہ کردار ادا کر رہا ہے۔ شام کے بحران کے آغاز سے ہی سہیونی حکومت نے بارہا شام کے حکومت مخالف دہشت گردوں کی حمایت کرنے کے ذریعے شامی فوج کے ٹھکانوں کو جنگ والے علاقوں، خاص طور پر جولان کے علاقے میں نشانہ بنایا ہے۔ سہیونی حکومت نے سن 1967 کی جنگ میں شام کے جولان علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور 1981 میں اسے اپنی زمین میں شامل کر لیا۔ عراق کے وزیراعظم نے شہر تالافر کی مکمل آزادی اور صوبہ نینوا سے داعش دہشت گردوں کا پوری طرح صفایا کر دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے شہر تالافر کو داعش دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے فوجی آپریشن کا آغاز 20 اگست کو کیا گیا تھا۔ اس شہر کی آزادی کے بعد صوبہ نینوا دہشت گردوں کے وجود سے پوری طرح پاک ہو گیا ہے۔ عراق میں قادمون آپریشن کے کمانڈر نے کہا ہے کہ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے تالافر شہر کو داعش کے قبضے سے پوری طرح آزاد کرا لیا، اور اس وقت پورا شہر عراقی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ البتہ اس بات کی پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ تالافر کو آزاد کرانے کی کارروائی موصل آپریشن کی مانند طولانی نہیں ہوگی، کیونکہ عراق میں موصل اور شام میں حلب کی آزادی اور دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے تانے بانے بکھر جانے سے عراق میں داعش گروہ بہت کمزور پڑ گیا تھا۔ تالافر کی آزادی چند پہلوؤں سے اہمیت کی حامل ہے۔ اول تو یہ کہ تالافر عراق کا صوبہ نینوا کا سب سے بڑا شہر ہے، جو ترکی اور شام کی سرحد کے سب سے نزدیک واقع ہے۔ اس امر کے پیش نظر کہ داعش کو شام میں بھی استقامتی محور کی جانب سے بہت زیادہ مزاحمت اور دباؤ کا سامنا ہے، اور دوسری طرف بارہا دہشت گرد عناصر کو ترکی کے راستے سے افرادی قوت کو بلانے میں مدد ملی ہے، لیکن اس وقت دہشت گردوں کے درمیان اس راستے سے باہمی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے اور وہ شام اور ترکی کے راستے سے افرادی قوت کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ دوم یہ کہ تالافر آپریشن میں الحشد شعبی نے بہت زیادہ مخالفتوں کے باوجود بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس سے پہلے جب موصل کے آپریشن میں الحشد شعبی نے سرکاری فورسز کا ساتھ دیا تھا تو اس عوامی فورس کے مخالفین اور دشمنوں نے اس مشارکت کو فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے اسے شیعہ اور سنی کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن موصل کسی تفرقے کے بغیر ہی آزاد ہو گیا اور موصل کو آزاد کرانے کی کارروائی کے سبھی شرکا نے ان کارروائیوں میں الحشد شعبی کی مؤثر موجودگی کا اعتراف کیا، اور پھر تالافر کو آزاد کرانے میں بھی ان مخالفتوں نے ایک بار پھر سر اٹھا دیا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ موصل کی آزادی کی طرح تالافر کی آزادی میں الحشد شعبی کا مؤثر کردار سامنے نہ آ سکے۔ اس سلسلے میں مغربی ملکوں خاص طور پر امریکہ نے بہت کوشش کی، لیکن عراقی حکومت نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور نتیجے میں یہ کارروائیاں ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں برابر ثابت ہوئیں۔ داعش سے جنگ کے سبب اس عوامی فورس پر فرقہ واریت کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ اس فورس میں سنی، شیعہ، کرد اور ترکمن سبھی شامل ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور اس عوامی فورس کی کارکردگی کی بنیاد ہی عوامی مفادات ہیں۔ سوم یہ کہ مغربی ملکوں کی ان دنوں عراق میں آمد و رفت زیادہ ہے اور وہ اس ملک کے مختلف حکام سے ملاقات اور بات چیت کر رہے ہیں۔ فرانس نے یہ کہا ہے کہ وہ 2017 میں 430 ملین یورو کا قرضہ عراق سے مختص کرے گا۔ امریکی حکام بھی مسلسل آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کامیابیوں میں اپنا کردار ظاہر کر سکیں۔ عراقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ عراق اس وقت ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور عراق میں حالات اب تیزی کے ساتھ معمول پر لوٹ رہے ہیں، اس لیے سبھی سرمایہ کاروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ عراق میں سرمایہ کاری کریں۔ اس وقت تالافر کی آزادی سے زیادہ اس شہر میں نظم و نسق قائم کرنا اور اسے چلانا ہے، کیونکہ اس شہر کی زیادہ تر آبادی ترکمنوں، عیسائیوں اور اہل سنت فرقوں کے باعث حساسیت کی حامل ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ شہر بھی عراق کے دیگر شہروں کی مانند عراقی مرکزی حکومت کے زیر نظر ہوگا۔ قومی فرقہ وارانہ نظریات اصل میں اسی کا نتیجہ ہیں۔ اسے قبل موصل کی آزادی کے تعلق سے بھی داعش کے خاتمے کے بعد موصل کی مینجمنٹ اور اس کا نظم و نسق چلانے کا مسئلہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ عراق میں داعش کے خاتمے کے بعد موصل کا نظم و نسق چلانے میں ٹھوس اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ عراق کے حکومت مخالفین بھی اس مسئلے کو بغداد کی مرکزی حکومت کی پوزیشن کمزور کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ موصل اور صوبہ نینوا عراقی سرزمین کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کا نظم و نسق بھی عراقی مرکزی حکومت کے ذمے ہے، لیکن اس سلسلے میں عراقی کردستان کے علاقے کے حکام کی جانب سے جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے، وہ نہ صرف موصل کی آزادی کی کارروائی شروع ہونے کے پہلے اور بعد میں بھی اس کارروائی کے توقف کا باعث بنے، بلکہ ان اختلافات کے موصل کے شہریوں پر پڑنے والے منفی اثرات کے بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ سامعین، یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے سعودی جارحیت کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والے فوجی جوانوں اور عوامی رضاکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے عید الضحیٰ کے موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ آج ہمیں دشمن کی ریشہ دوانیوں اور ملک کو درپیش مشکلات کے مقابلے میں تعاون اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام نے بڑی بڑی رکاوٹوں کو عبور کر لیا ہے اور حتمی کامیابی کے حصول تک استقامت کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ انصار اللہ کے سربراہ نے یمنی عوام پر زور دیا کہ وہ پوری طرح ہوشیار رہیں اور ذیلی مسائل میں الجھنے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہی ہماری سچائی اور حب الوطنی کا اصلی معیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنگ اور جارحیت کے باوجود یمن کے عوام نے دارالحکومت صنعاء اور ملک کے دیگر علاقوں میں نماز عید و ضحیٰ کے چھوٹے بڑے اجتماعات میں شرکت کی۔ صنعاء میں ہونے والی نماز عید الاضحیٰ کے اجتماع میں ملک کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ صالح سماعت سمیت اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔